تنہائی میں حسین کا پرسا دیا کرو،
ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو،
تنہائی میں حسین کا پرسا دیا کرو.
سلام، پیشی خدمت ہے. دبی ہے اور نہ دبے گی کبھی صدائے حسین، دبی ہے اور نہ دبے گی کبھی صدائے حسین، دلیل قوت زینب ہے یہ عزائے حسین، دبی ہے اور نہ دبے گی کبھی صدائے حسین، دلیل قوت زینب ہے یہ عزائے حسین، بلند ہونا ہو جس کو وہ اس پا آ جائے، بلند ہونا ہو جس کو وہ اس پا آ جائے، یہ فرش عرش ہے بچھا ہے جو برائے حسین، بلند ہونا ہو جس کو وہ اس پا آ جائے، بلند ہونا ہو جس کو وہ اس پا آ جائے، یہ فرش عرش ہے بچھا ہے جو برائے حسین، اب انتہا کا تصور بھلا کہاں ممکن، اب انتہا کا تصور بھلا کہاں ممکن، حدود عقل سے آگے ہے ابتدائے حسین، اب انتہا کا تصور بھلا کہاں ممکن، حدود عقل سے آگے ہے ابتدائے حسین، میں جیتے جی بھی ہوں جنت کی دید کا حامل، میں جیتے جی بھی ہوں جنت کی دید کا حامل، زمین پر دیکھ رہا ہوں میں کربلائے حسین، میں جیتے جی بھی ہوں جنت کی دید کا حامل، زمین پر دیکھ رہا ہوں میں کربلائے حسین، اسی سبب تو ہے آنکھوں کی آبرو باقی، اسی سبب تو ہے آنکھوں کی آبرو باقی، کہ جو بھی اشک ہیں ان میں وہ ہیں برائے حسین، اسی سبب تو ہے آنکھوں کی آبرو باقی، کہ جو بھی اشک ہیں ان میں وہ ہیں برائے حسین، نواسا پشت سے اترا تو سر نبی کا اٹھا، نواسا پشت سے اترا تو سر نبی کا اٹھا، عزیز سجدے رب میں بھی تھی رضائے حسین، نواسا پشت سے اترا تو سر نبی کا اٹھا، عزیز سجدے رب میں بھی تھی رضائے حسین، ہے مہر و ماہ کی تشبیہ بے محل اس پر، ہے مہر و ماہ کی تشبیہ بے محل اس پر، گہن کی زد پر نہیں آتا نقش پائے حسین، ہے مہر و ماہ کی تشبیہ بے محل اس پر، گہن کی زد پہ نہیں آتا نقش پائے حسین، ہمیشہ نسبت در پر ہے حیثیت کا مدار، ہمیشہ نسبت در پر ہے حیثیت کا مدار، انہیں غنی ہی سمجھنا جو ہیں گدائے حسین، ہمیشہ نسبت در پر ہے حیثیت کا مدار، انہیں غنی ہی سمجھنا جو ہیں گدائے حسین، حبیب و حر تو سنیں شمر و حرملا نہ سنیں، حبیب و حر تو سنیں شمر و حرملا نہ سنیں، بقدر ظرف ہے سب کے لیے صدائے حسین، حبیب و حر تو سنیں شمرو ہرملا نہ سنے، بقدر ظرف ہے سب کے لیے صدائے حسین، میرے خدا تیری یہ بھی دلیل عظمت ہے، میرے خدا تیری یہ بھی دلیل عظمت ہے، تیرا حسین سا بندہ ہے تو خدائے حسین، میرے خدا تیری یہ بھی دلیل عظمت ہے، تیرا حسین سا بندہ ہے تو خدائے حسین، یہ فوج شام سے کہتا ہوا چلا ہے حر، یہ فوج شام سے کہتا ہوا چلا ہے حر، وہ غرق ہو نہیں سکتا جسے بچائے حسین، یہ فوج شام سے کہتا ہوا چلا ہے حر، وہ غرق ہو نہیں سکتا جسے بچائے حسین، اے کوثر آئینے یوں مجھ پہ رشک کرتے ہیں، اے کوثر آئینے یوں مجھ پہ رشک کرتے ہیں، میری جبیں کا مقدر ہے خاک پائے حسین، اے کوثر آئینے یوں مجھ پہ رشک کرتے ہیں، میری جبیں کا مقدر ہے خاک پائے حسین، دبی ہے اور نہ دبے گی کبھی صدائے حسین، دلیل قوت زینب ہے یہ عزائے حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت اور خاص طور پر علی جاوید زیدی صاحب کے مرحومین، وقار حیدر زیدی صاحب کے مرحومین، اور برادر عزیز سید نیاز حسین رضی صاحب کے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ، صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر، تھوڑا سا آگے آپ آگے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، بس مومن کون لوگ ہیں؟ مومن یا تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، گھر بار چھوڑا اپنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یا پھر وہ مومن ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی، والذین آووا ونصروا، ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی حقیقی مومن ہے اور انہی کے لیے رزق کریم ہے، اللہ کے یہاں انہی کے لیے مغفرت ہے۔ بات اچھا، اب آج ایک جو سامنے آپ کے مسئلہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا، اور اس میں آخر میں ایک کلمہ ادا کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو آپ کے انصار میں شامل ہوتا اور اس عظیم درجے پر فائز ہوتا، اور اگر سب مل کر پڑھ رہے ہوں تو فیا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش کربلا والو ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی، یعنی یہ بتا رہا ہے، یہ زیارت وارثہ کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ امکان ہے۔ دیکھیں نا، کوئی اگر سچا ہے عاشق جناب سید شہدا کا تو اس کی حسرت بھی تھی کہ میں کربلا میں ہوتا، اب وہ کربلا میں نہیں تھا اس زمانے میں، تو یہ تو پھر عجیب سی بات ہے نا، جب وہ تھا ہی نہیں تو اس کا بیچارے کا کیا قصور کے شامل نہ ہو، ہے نا، سوچنے کی بات ہے نا۔ مطلب آج کے دور میں دیکھ لیں نا، بہت سارے لوگ ہیں کہ بھائی واقعی حقیقی مومن ہیں، وہ ان کی شدید یہ خواہش تھی کہ اگر وہ کربلا میں ہوتے تو امام پہ اپنی جان نثار کر دیتے، ہے نا، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ان سب کا دو چار کا ذکر آ جائے گا، مثالیں دے دیں گے آپ کے سامنے، ہر قسم کے جعلی کہنے والے بھی اور اصلی کہنے والے بھی دونوں ہیں نا۔ تو کیا کربلا میں ایسے نہیں تھے؟ ایسے تھے، ابھی دیکھو، اب ان کا ذکر نہیں کر رہا شامی و کوفیوں کا، آج ذکر آ جائے گا۔ ایسے محبت کرنے والے بھی تھے کہ جو بیچ میں سے چھوڑ کے اور بھاگ گئے، جنہوں نے فرار اختیار کر لی، حالانکہ محبت کا دم بھرتے تھے چلے گئے، تو ہر زمانے میں ہے نا ایسا۔ بس وہ معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ ہر کچھ زمانے کے بعد، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انصار حسینی کی طرح یعنی انہی کے بالکل نیم البدل، لیکن نہیں، مثل اور شبی ان کے ضرور آئے لوگ، اور آج تک آ رہے ہیں. آج جو میں اتنی بڑی مثال، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، تو دلیل میں مثال بھی اتنی بڑی لے کر آؤں گا کہ جس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا، اور جس کا اقرار تمام مراجع سمیت. اور آپ جانتے ہیں کہ علم رجال کے جو ماہر، یعنی ماہر رجال تو اپنی جگہ، ماہر الانصاب، ماہر الانصاب، ان سے بڑا پچھلی صدی میں کوئی بھی نہیں گزرا. میں صرف اتنا کہہ دوں تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی کا ذکر کر رہا ہوں، آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی، کہ ان سے بڑا ماہر الانصاب پچھلی صدی میں کوئی گزرا ہی نہیں. یعنی وہ نہ معلوم کتنوں کے انہیں قمے امامے بدلوا دیے تھے. سمجھ گیا، اب اتنا اشارہ کافی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اتنے بڑے ماہر انصاب تھے. اب جس کی وہ تصدیق کر دے پھر اس میں کوئی شبہ نہیں. اچھا، بھی تصدیق کے بعد یہ بھی ثابت ہو جائے کہ خود رہبر معظم اس عزاداری میں اور اس جگہ تشریف لے گئے ہوں، لے جاتے ہوں، ان کا اقوال بھی، قول بھی لکھے ہوں، تو اب اس سے بڑی کوئی سند ہمارے پاس اس زمانے میں ہے نہیں. یعنی اب میں جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں شخصیت کا، بتاؤں آپ کو کہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا، اتنے عرصے میں وہاں رہا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا. اتفاقاً میرے مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ کربلائے ایران ایک جگہ ہے. کربلائے ایران ایک، یہ بہت ضروری ہے، ہمارے بالکل ریلیٹڈ ہے میرے موضوع سے، انصار حسینی سے ریلیٹڈ ہے. اور انشاءاللہ جہاں جہاں بھی میری مجلس یہ سنی جائے گی، جو لوگ وہاں گئے میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن میجورٹی نہیں جاتی وہاں، اکثریت وہاں نہیں، اکثریت اس لیے نہیں جاتی کہ وہ جو قافلے جاتے ہیں نا ان کا وقت بھی محدود ہوتا ہے، اور وہ تمام چیزیں محدود وسائل ہوتے ہیں، تو وہ بس وہ قم مشہد یا ایک دو جگہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آتے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سینکڑوں زیارتیں ہیں، بلکہ میں یہ احتیاط کر رہا ہوں سینکڑوں، ممکن ہے کہ کئی ہزار زیارتیں ہوں اس پوری سرزمین پہ، فارس کی سرزمین پہ کئی ہزار زیارتیں ہوں، کیونکہ ظاہر ہے سادات یہی تو سب سے زیادہ آئے تھے نا، پھر یہاں سے پھر تھوڑے تھوڑے سے نکل کے ہندوستان کی سرزمین، اس وقت کا مشترکہ ہندوستان وہاں پھیلتے تھے، اس کے لیے بھی دو تین راستے اختیار کیے جاتے تھے، یا وہ خشکی کا راستہ ہوتا تھا تو اس طرف سے جاتے تھے، بلوچستان کی طرف سے سمندر کا راستہ ہوتا تو یہ دیبل اور یہ پورٹ قاسم جس کو آپ کہتے ہیں، اس راستے سے، بدین کے راستے سے یہاں سے آتے تھے. اور اسی لیے میں نے ایک جو جہاں پر گیا ہوں، ایک بی بی کی قبر مبارک، اور اس پہ میرا بڑا یقین بھی ہوتا جا رہا ہے، حالات کے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یقین اس پر بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم بی بی جن کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں، میں جاتا ہوں، بڑی عقیدت سے جاتا ہوں وہاں پر. تو یہ ہمیں، وہ جو کل بھی میں نے بات کی تھی، ایک دم کسی چیز کو رد نہیں کر دینا چاہیے کہ ویڈ جناب نہیں ہوا نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کربلا ایران کیا ہے. جب معلوم ہوا تو میں نے کبھی جانا ہے کربلا ایران جانا ہے. کاشان سے کوئی 60-70 کلومیٹر ہوگا. اب یہ میں پورا دقیقا نہیں بتا رہا آپ کو، ممکن ہے بھائی 55 کلومیٹر ہو، ممکن ہے 75 کلومیٹر ہو، یہ الگ بات. اس جگہ کا نام ہے مشہد اردحال. اب یہ دوسری چیز، مشہد اردحال، اردحال علاقے کا نام ہے. اردحال کا معنی ہے مقدس پہاڑ. اردحال کا معنی کیا ہے ان کی محلی زبان میں، یعنی مقامی زبان میں اردحال کا معنی کیا ہے؟ مقدس پہاڑ، کیونکہ پہاڑ علاقہ ہے اردحال. اردحال کے ساتھ جو آبادی ہیں، فین یا فنین ایک آبادی ہے، خاوہ آبادی ہے، اور کاشان کا اس زمانے میں نام تھا چہل احساران. چہل احساران، یہ حصار سے نکلا ہے یا اور کوئی لفظ ہوگا، مانا محلی زبان میں ممکن ہے کہ کچھ اور ہو، لیکن بہرحال اس کا اس زمانے میں نام تھا چہل احساران. یہ یہاں پہ مومنی رہتے تھے. اب یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ بنی امیہ کے دور کی بات ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا زمانہ، آپ کی امامت کا زمانہ. اب میں نے آپ کو اس کا محل وقوع تو بتا دیا نا، کہ کاشان سے تقریباً یہ یوں سمجھ لیجیے کہ 50-55 سے لے کے 75 کلومیٹر تک ہوگا، کیونکہ دقیقاً میں نے کوئی ایک ایک کلومیٹر تو گنا نہیں، مجھے وہ اندازہ ہے میرا بس اتنا کہ اتنا فاصلہ رہا ہوگا. مشہد اردحال، اس کو اب مشہد، پہلے تو اردحال تھا، مشہد اردحال کیسے بنا؟ اچھا، مشہد کے بھی معنی بتا دیں. جیسے ہی ہمارے زبان سے مشہد کا لفظ نکلتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں مشہد مقدس، وہ شہر ہے جو مشہد مقدس، بے شک عرف عام میں مشہد اگر صرف مشہد کہا جائے تو مشہد مقدس آئے گا شہر، لیکن معنی ایسا نہیں ہے. جہاں بھی معصومین کے روضے ہیں یا جہاں ان کی قتل گاہیں ہیں، جہاں ان کو شہید کیا گیا، ہر اس مقام کو کہتے ہیں مشہد. یعنی کربلا بھی مشہد ہے، نجف بھی مشہد ہے، کاظمین بھی مشہد ہے، سامرہ بھی مشہد ہے، قم بھی مشہد ہے. اسی لیے دیکھیے جب وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں تو کیا آتا ہے، وہ جب توزیع المسائل میں اور ان کتابوں میں بھی آتا ہے کہ مشاہد مقدسہ، صرف مزارات مقدسہ نہیں کہا جاتا ہے بلکہ کیا کہا جاتا ہے، مشاہد مقدسہ، کیونکہ مشہد کی جمع ہے مشاہد. اب سمجھ میں آ گیا، مشہد ہے شہادت گاہ، گواہی دینے کی جگہ کہہ لیجیے آپ، لیکن ہم ظاہر شہادت سے نکال رہے ہیں مفہوم، تو وہ اس طرح وہ بھی گواہی ہے ایک طرح کی. تو مشہد وہ جگہ جہاں شہید کیا گیا، اسے کہتے ہیں مشہد. تو یہ ہے مشہد اردحال. اب اس کی تشبیہ شہر سے نہ سمجھیے کہ وہ مشہد شہر سے تشبیہ کی بنا پہ نہیں, بلکہ وہ مشہد ہے. کس کا مشہد ہے ابھی بتاتے ہیں آپ کو. مشہد اردحال بعد میں بنا, پہلے اس کا نام ہے کیا؟ اردحال. ابھی کیونکہ تاریخ پڑھ رہے ہیں تو ابھی مجھے معلوم ہے کہ دنیا کے مختلف مقامات میں میری یہ مجلس سنی جا رہی ہے, تو اب یقیناً جو زائرین وہاں جائیں گے ان کو شوق ہوگا اور وہ سوچے, جب میں اس کی اہمیت بتاؤں گا تو پھر ان میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی یہاں پر جائیں اور زیارت کر کے آئیں. تو اللہ نے مجھے توفیق دی, میں وہاں پر گیا. یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں گیا, نہ معلوم کتنے گئے ہوں گے بھائی, پاکستان سے بھی گئے ہوں گے, ہندوستان سے بھی گئے. میں یہ کریڈٹ نہیں لے رہا, میں عرض کر رہا ہوں کہ عرف عام میں لوگ وہاں نہیں جاتے, میں نے خود نہیں سنا. اتنے عرصے میں وہاں رہا اور میں نے نہیں سنا, وہ تو بعد میں مجھے معلوم ہے کہ بھائی مشہد اردحال ایک جگہ ہے, کربلا ایران ایک جگہ ہے. خیر جناب, یہ کیا ہے مشہد اردحال؟ میں نے کچھ علاقوں کے نام لیے, کبھی فین لکھا ہے, کہیں فنین لکھا ہے جگہ کا نام, خاوا ایک جگہ ہے, خاوا ایک ساوا ہے ایک خاوا ہے, پھر یہ اردحال مقدس پہاڑ اردحال کا علاقہ, پھر چہل احساران کا علاقہ. ان علاقے کے مومنین نے, ایمان تو آ چکا تھا نا یہاں, ایمان ان علاقوں میں, اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی آ چکا تھا. ان لوگوں نے خط لکھا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں کہ ان علاقوں میں ہم, اور یہ کس کا دور ہے؟ بنی امیہ کا دور ہے. حشام ابن عبد الملک ملون بیٹھا ہے تخت پہ دمشق میں, حشام ابن عبد الملک ابن مروان, سمجھ میں آ گیا بات؟ یہ سارا لعنت اللہ علیہ مجمعین. اب دیکھیے کس کس کو رحمت اللہ علیہ بناتے ہیں, صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. ہمارے پاس لعنتیں بھیجنے کے لیے بنی امیہ کے بہت سارے نام رکھے ہوئے ہیں, اطمینان رکھیے آپ, صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. خیر جناب, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, یہ اس کا زمانہ ہے. امام کی خدمت میں خط لکھا, روانہ کیا قاصد کو, تو قاصد کا بھی نام لکھا ہے, وہ خیر ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, میرے پاس لکھا ہوا ہے, اس کو بھیجا کہ ایک کوئی ہمارا اپنا خاص کوئی, اور ہو سکے تو اپنے اہل بیت میں سے کسی کو بھیج دیجیے تاکہ وہ ہمیں آ کے دین کی تعلیمات, اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرے. امام نے خواب دیکھا, یہ سب میرے پاس تحریری صورت میں موجود ہے, اطمینان رکھیے گا. میں ویسے ہی آپ سے کہتا ہوں, میں جو پڑھتا ہوں ایسے نہیں پڑھتا, ذمہ داری سے پڑھتا ہوں الحمدللہ, یعنی کوشش ہی ہوتی ہے, ذمہ داری, اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا, لیکن کیونکہ یہاں بیٹھے ہیں نا تو ذمہ داری ہے. میں جانتا ہوں کہ نامعلوم کہاں کہاں لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, تو غلط بات نہ چلی جائے نا, اور پھر ہر چیز محفوظ بھی ہو رہی ہے, تو ہمارے سارے اعمال, گفتگو گفتار سب چیز محفوظ ہو رہی ہے نا ہماری. تو خواب دیکھا پانچ امام نے, خواب میں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت. آپ نے فرمایا کہ سلطان علی کو وہاں بھیجو, وہ جو آئے تھے نا, اب امام ابھی طے کر رہے تھے کہ کس کو بھیجا جائے, سلطان علی کو بھیجو. یہ سلطان علی کون ہے؟ علی ابن محمد باقر علیہ السلام, یعنی پانچویں امام کے صاحبزادے, خود ان کے صاحبزادے, امام نہیں ہے لیکن صاحبزادے ہیں, دوسرے صاحبزادے علی ان کا نام ہے, اور ان کو سلطان ان کا لقب ہے. کنیت ان کی ابو الحسن بھی ہے, ابو طاہر بھی ہے, خالی طاہر بھی لقب ملتا ہے, اور مشہور ترین لقب کیا ہے؟ سلطان. اس لیے وہ زیارت کہلاتی ہے سلطان علی کی زیارت, جو مشہد اردحال میں, جس کی تفصیلات میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اور کیوں اس کو کربلا ایران کہا جاتا ہے, کربلا سے اس کی تشبیہ کیا ہے, ان کی شہادتوں کی کیا تشبیہات ہیں, وہ سب بیان کرتا ہوں, لیکن یہ پہلے مقدمہ تیار کر لوں. اب سمجھ میں آ گئی بات, سلطان علی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ سلطان ان کا لقب تھا, سلطان علی. تو وہ حضور نے بشارت دی کہ سلطان علی کو وہاں پر بھیجو, تو اب جب یہ صبح اٹھے تو اب دیکھیں یہ ان کا خود کتنا بڑا مقام ہوا, جناب علی ابن محمد باقر علیہ السلام کا, سلطان علی کا کتنا بڑا مقام ہوا کہ پیغمبر نے امام کو بشارت دی ہے کہ اس کو وہاں پر بھیجو, سرزمین بھیجو, اپنے اس بیٹے کو وہاں بھیجو, جن کی والدہ کا نام ہے جناب ام حکیمہ, اور لیلہ بھی نام ہے, لیلہ نام ہو سکتا ہے, ام حکیمہ کنیت اور لقب ہو سکتا ہے, تو ام حکیمہ بھی نام ہے, لیلہ بھی نام ہے, یعنی امام نہیں ہے لیکن اتنی مقدس ہستی ہے, 25 سال کا سن ہے, جوان ہے بالکل, 25 سال کا سن, لیکن خدا کا رسول بشارت دے رہا ہے کہ اس کو وہاں بھیج دیجیے آپ, میرے بیٹے اس کو وہاں بھیجو, سلطان علی کو, ہاں فرزندم سلطان علی کو, میرے بیٹے سلطان علی کو وہاں بھیجو. حضور اپنا بیٹا بتا رہے ہیں کہ میرے بیٹے سلطان علی کو وہاں بھیج دو. تو یہ سلطان علی ہجری 113 میں یہاں پر آئے, ہجری 113. اچھا اب اور تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دیں, والدہ کا نام ہم نے بتا دیا, کنیت بتا دی, لقب بتا دیا. جب پانچویں امام کے صاحبزادے تو چھٹے امام کے بھائی ہوئے نا, چھٹے امام کے بھائی ہوئے. اچھا صرف ایسا نہیں ہے بلکہ نائب بھی ہیں, ان کو پانچویں امام کا نائب بھی لکھا جاتا ہے اور چھٹے امام کا نائب بھی لکھا جاتا ہے. کیوں لکھا جاتا ہے؟ ہجری 113 میں یہاں پر آئے تھے, پانچویں امام نے بھیجا, ہجری 114 میں پانچویں امام کی شہادت ہو گئی, ہشام نے مسموم کر دیا نا زہر دے کے، آپ کو شہید کروا دیا کیا؟ تو چھٹے امام نے بھی ان کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ اب میری طرف سے وہاں پر رہیں گے، اب چھٹے امام کی طرف کی نیابت بھی ان کو مل گئی چھٹے امام. ساتویں امام سے ایک تو رشتہ ہے کہ ساتویں امام کے چچا تو اپنی جگہ پر ہیں، چچا تو ہوئے نا کیونکہ چھٹے امام کے بھائی ہیں، تو ساتویں امام کے چچا ہوئے نہیں. دوسرا رشتہ ہے کہ ساتویں امام کی ایک زوجہ جو ہیں وہ ان کی صاحبزادی ہیں، یعنی ان کے سسر بھی ہیں ساتویں امام کے. تو اتنے آپ یہ دیکھیں کتنی عظیم ہستی ہے، امام کا بیٹا، امام کا بھائی، امام کا چچا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ امام کے گھر میں ان کی صاحبزادی بھی وہاں پر موجود ہے. نہیں، ساتویں امام ان کے داماد بھی ہیں. اب سمجھ میں آ گئی بات، کتنی عظیم ہستی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو پانچویں اور چھٹے امام کی نیابت، ظاہر ہے کہ اب جب وہاں پر رہے تو سارا علاقہ جو تھا وہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں کنورٹ ہوتا گیا. یہ کیسے برداشت کرتے؟ حکومت تو ان کی ہے، جو والی بیٹھا ہے والی بھی ان کا ہے. قزوین اس وقت یہاں خراسان کا جو دارالحکومت تھا ان کا، سارے جو چھوٹی چھوٹی ولایتیں تھیں، کاشان، چیلا، سران، جتنے بھی تھے، ان سب کا جو مرکز تھا دارالحکومت قزوین، یعنی قزوین میں بیٹھتا تھا ازرق. ازرق کون تھا؟ یہ ہشام کی طرف سے جو والی تھا اس پورے علاقے کا گورنر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ازرق ابرح جو تھا. اس کو ہشام کو جب مخبری ہوئی، یہاں کے ان کے چھوٹے چھوٹے جو مخبر تھے ان لوگوں نے مخبری کی وہاں کہ بھائی یہ علاقے تو وہ تیرے ہاتھ سے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تو نے مسموم کیا ہے، ہمت بڑھ گئی نا کہ جن کو تو نے زہر دے دیا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مخبر تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، تو ان کا کچھ کر. تو اس نے پھر ہشام نے ازرق ابرح کو حکم دیا کہ ان کا سر چاہیے، ان کو قتل کرو اور وہاں سے نکالو، اس علاقے سے نکالو. اس نے بلایا ارغم شامی، ارغم لیکن ارقم نام ہے. کیا نام ہے؟ ارقم، لیکن وہ فارسی تلفظ کی وجہ سے ارغم، تو بعض جگہوں پہ ارغم لکھا ہے. عربی میں اس کا نام کیا ہے؟ ارقم. جیسے وہ قم کو غم کہتے ہیں نا، کبھی گم کہتے ہیں کبھی غم کہتے ہیں، وہ تلفظ کی بات ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے آقا کو وہ لوگ کہتے ہیں آغا، یہ ہوتا ہے آقا لفظ قاف سے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، کہتے ہیں نا آغا صاحب تشریف اور لکھتے بھی غین سے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہے آقا. لیکن کیونکہ ان کا زبان کا جو گلے کا جو تلفظ وہ نکلتا ہے آغا، تو کہتے ہیں آغا تشریف لے، آغا بیٹھیے، وہ لفظ ہے آقا. سمجھ، آقائے شریعت وہیں سے نکلتا ہے، آقائے شریعت یعنی آغائے شریعت، وہ تلفظ میں غیر. تو ہمارے یہاں وہ کہتے بھی آغا ہیں ماشاءاللہ اور لکھتے بھی آغا ہیں، اگرچہ کے معنی میں بہت سارا فرق ہو جاتا ہے، لیکن خیر اب وہ غلط العام ہو گیا تو ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں نے ابھی دو روز پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ تاریخ اتنا وسیع مضمون ہے کہ صرف شخصیات، حکومتیں، دولتیں نہیں، صرف علوم نہیں، بلکہ ہر چیز کی ایک تاریخ ہے، حتیٰ کہ الفاظ کی بھی تاریخ ہوتی ہے، کسی لفظ کی بھی کوئی تاریخ ہوتی ہے. اتنا وسیع مضمون ہے اس کی کوئی، یعنی علوم میں اس کی کوئی علم اس سے بے نیاز نہیں ہے، تاریخ کے علم سے کوئی علم بے نیاز نہیں. کوثر نقوی صاحب بیٹھے ہیں، شاعر بیٹھے، بھائی شاعری کی بھی کوئی تاریخ لکھی جائے گی نا، کہاں سے پہلا شعر کس نے کہا؟ جناب آدم علیہ السلام نے کہا، جناب حوا سلام اللہ علیہ نے، کس نے کہا؟ مرثیہ تو کہا ہے نا، جناب حابیل کی شہادت میں مرثیہ تو پڑھا گیا بھائی، مرثیہ تو لکھا ہے، تو شعر لکھے نا، یعنی اشعار کی بھی تاریخ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہے نا، تاریخ ہے، شاعروں کی بھی تاریخ، اشعار کی بھی تاریخ. صلوات بھیجیے محمد علی. آئیے، جب یہ ارقم شامی کو، جس کو ارغم اور بعض لوگ غین سے لکھ بھی دیتے ہیں کیونکہ تلفظ کیا، جب سنا ارغم ارغم تو نہیں، ارغم شامی لکھنا شروع کر دیا، نہیں ارقم نام ہے. ارقم شامی کو لشکر دے کے اس نے بھیجا، ارقم وہ لے کے آیا اس کے والی کے پاس، چیلے سران کے والی کے پاس، اس کو دیا، بھائی یہ ہے آرڈر لے کر آ گیا ہوں میں. اس نے بھی اپنی فوج ساتھ کر دی کہ لے جاؤ بھائی، وہ بھی جان چھڑانا چاہتے تھے کہ بھائی یہ سارا، کیونکہ حکومت اصل میں تو ان کی ہو گئی نا، جس کی دلوں پہ حکومت ہوتی ہے حکومت تو اس کی ہوتی ہے، علاقے کے لوگوں میں ان کا احترام. تو جب علاقے کے لوگوں کو، فین کے لوگوں کو، فنین کے لوگوں کو، خاوے کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ لشکر ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ بیچارے جمع ہو گئے. ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، کچھ کے پاس ہتھیار تھے، ڈنڈے لے کر آ گئے. ابھی میں بتاتا ہوں ڈنڈے کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا، ڈنڈوں کی بھی وہاں پہ ایک تاریخ ہے. وہ ڈنڈے لے کر آ گئے بیچارے، کوئی 300 کے قریب افراد وہاں ان کے ساتھ جمع ہو گئے، یہ اردحال کے مقام پہ اردحال گیا، اور انہوں نے جب آ کے حملہ کیا تو یہ بیچارے لڑتے رہے، انہیں جانے دے دی، یہ سب کے سب شہید ہو گئے. اور یہ مارکہ کربلا سے، کربلا ایران اس کو کیوں چاہتے، کئی چیزوں سے مشابہ تھا. ایک تو یہ 3 دن تک لڑائی ہوئی، یہ بات. دوسری بات یہ کہ آخر میں یہ سب پیاسے شہید ہوئے. تیسری بات، ان سب کے سر تن سے جدا کیے گئے، اور جناب سلطان علی کا بھی سر تن سے جدا کر کے قزوین لے جایا گیا، بعض میں کہ بعد میں لا کے دفنائے گیا، بعض میں کہ نہیں وہیں کہیں دفنا دیا گیا. اور چوتھی شباہت اس میں یہ ہوئی کہ نماز کے عالم میں، یعنی سلطان علی جب آخر میں تنہا رہ گئے تو زخموں سے چور ہو گئے، تو انہیں وہی نماز کے عالم میں، سجدے کے عالم میں ان کا سر کاٹا گیا. پانچویں شباہت یہ کہ جیسے جناب سید الشہدا نے کربلا میں خیمے لگائے تھے، اردحال میں جو مقام ہے جنگ کا، دامن کے کوہ میں، ان پہاڑوں کے دامن میں، جب یعنی کوہ کے دامن میں، پہاڑوں کے دامن میں، یہاں جناب سلطان علی نے بھی خیمے لگائے تھے، خیموں کی بستی آباد. تو بہت ساری شباہتوں کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، کربلائے ایران. اچھا جب یہ مارکہ تمام ہو گیا تو ظاہر سر تو قلم کر دیے گئے تھے، تو 200 کے قریب لاشیں تو لوگ لے گئے اپنے ساتھ نا، جو جن کو پہچانتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے. 100 کے قریب لاشیں ایسے تھے، بلکہ تعداد لکھی ہے 101، 101 لاشیں ایسے تھے جن کی شناخت نہیں ہو سکی، یعنی کئی گاؤں دیہاتوں سے آئے تھے اور سر بھی کیونکہ جسموں میں نہیں تھے. تو امانتاً، اب سنیے آپ جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں، ان 101 شہدا کو امانتاً وہاں دفنایا گیا، اور ان کو سلطان علی کو تو اس لیے وہاں دفنایا گیا کہ آپ نے وصیت کر دی تھی کہ میں جہاں شہید ہوں وہیں پہ مجھے دفنا دینا. تو اب ایک وجہ سمجھ میں آئے گی کہ مشہد اردحال کیوں، کیونکہ یہاں 300 شہداء کا خون ہے، اور اس میں پاک ترین خون کس کا ہے، فرزند امام باقر علیہ السلام کا، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب آگے بات، کیونکہ وہ شہادت گاہ لہذا اس کا نام ہو گیا مشہد اردحال. اب یہ جو 101 شہید تھے، امانت دفنانے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی جب بھی یہ ہوگا لے جائے گا جو وارث، کوئی وارث ان کو نہیں لے کر گیا. یا تو یہ ہے کہ بھئی ان کا معلوم ہی نہیں ہوا، یا لوگ آتے تھے اگر پہچان بھی لیتے تھے کہتے تھے کہ نہیں اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں، یہی پہ دفنا دو. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سرداب میں آج تک وہ 101 تابوت رکھے ہیں. خیر عام آدمی تو نہیں جا سکتا، ہم بھی نہیں جا سکے، خامہ خاں کی بات کیوں کریں، لیکن آج سے 50-55 سال پہلے جناب آیت اللہ مرش نجفی، شہاب الدین مرش نجفی اس جگہ گئے، زیارت کی انہوں نے ان تابوتوں کی، حتیٰ کہ یہاں تک ان کا واقعہ نقل ان کے ساتھ والے جانے والوں نے لکھا ہوا ہے، نقل کیا ہے کہ ایک شہید کا ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ نے وہ ہاتھ اٹھا کے اندر کیا ہے، کفن کے اندر کیا ہے، یعنی اتنے سال ہو گئے، کب، ہجری 116 یہ، ہاں اب یہ بتا دیں آپ کو کہ یہ شہادت کب ہوئی آپ کی، ہجری 116 میں، چھٹے امام کے زمانے، ہجری 113 میں آئے تھے، ہجری 116 میں حشام کے حکم سے یہ واقعہ ہو، تو ہجری 116 اور آج ہے 1442، اب 1442 اور اب جوڑتے رہیے آپ کتنے ہو گئے، 1350 سال اس مارکے کو ہو گئے، 1350 سال سے وہ اجساد متحرے ہی کہوں گا میں تو، کہ جو بالکل ویسے کہ ویسے صحیح سالم آج تک رکھے گواہی دے رہے ہیں کہ کربلا میں اگر ہم ہوتے تو انصار حسینی میں شامل ہوتے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بات آگئی سمجھ میں، یہ ہے شہزادہ سلطان علی جن کی میں زیارت کر کے اور تصاویر لے کے، اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ کیمرے آج کل تو موبائل میں ہی کیمرے ہیں، وہ سب میں بنا کے ثبوت کے طور پر لایا، وہ سارے حوالے بھی لے کر آیا. اور وہیں پر جب آپ جائیں گے، داخل ہوں گے، اردحال بستی ہے نا پہاڑوں کے دامن میں، اچھی خاصی بستی ہے، جب وہاں جائیں گے تو سامنے رہبر کی تصویر بہت بڑی لگی ہوئی ہے، جب وہ زیارت کے لیے بھی 2 سال پہلے وہاں گئے تھے. اور جانتے ہیں کیا لکھا ہے رہبر نے، رہبر کا کیا قول لکھا ہوا ہے، کہ میں تمام امام زادوں سے مجھے محبت ہے، لیکن یہ تو سلطان علی کا، ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے، ان کو تو مقام ہی کچھ، ان کی تو جگہ ہی کچھ اور ہے، یعنی سب ایک طرف اور شہزادہ سلطان علی ایک طرف. کیوں، قیام کیا نا، قیام کیا جنگ کی، معلوم النسب، یعنی جن کے نسب میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں، یہ ان میں سے ایک زیارت ہے شہزادہ سلطان علی کی. لہذا اللہ نے وہاں ایسا دیا ہے کہ وہ مہر مہینہ ہے ان کا، ایرانیوں کا ایک مہر مہینہ ہے، مہر مہینہ ہمارا بنتا ہے تقریباً، کیونکہ وہاں مہر ماہ کا دوسرا جمعہ جو ہوتا ہے اس میں وہ عاشورہ کی طرح عزاداری ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے کاشان سے اور دوسرے علاقوں سے پیدل آتے ہیں، جیسے ہم جاتے ہیں نا نجف سے کربلا تمام مومن جاتے ہیں، ایسے وہاں پیدل آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ لوگ. اور قالی شویان ایک ہے، پورا طبقہ قالی شویان کہلاتا ہے، وہ یعنی قالین دھونے والا ایک بہت بڑا طبقہ، وہ سب آتا ہے اور وہ ڈنڈے ہاتھوں میں لے کر آتا ہے، یعنی وہ جلوس کی علامت ہے خالی ڈنڈے. کیوں؟ یہ اس بات کا عہد ہوتا ہے کہ اگر ہم ہوتے تو ہم بھی اسی طرح سلطان علی پہ اپنی جان قربان کر دیتے. سبحان اللہ، اور اتنی بڑی عزاداری ہوتی ہے کہ کئی لاکھ آدمی وہاں آتا ہے. مہر ماہ ہمارا ہو گیا اکتوبر کا آخر، وہ ستمبر کا آخر کبھی ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا جمعہ ہے نا ہر سال مہر ماہ کا دوسرا جمعہ، مہر ماہ ان کا 7واں مہینہ ہے، جو ایرانیوں کے سال ہیں تو فارس کے جو سال کہہ رہے تھے ان کا وہ 7واں مہینہ ہے، اور خزاں کا پہلا مہینہ مہر آبان آذر، یہ تین ان کے تین مہینے بٹے ہوئے ہیں نا، مہر آبان آذر ہے خزاں کے مہینے، دے بہمن اسفند ہیں سردی کے مہینے، اور فروردین، اردی بہشت اور خرداد، فروردین، اردی بہشت اور خرداد، یہ ہیں ان کے بہار کے مہینے. اور بھی اسی طرح تیر، مرداد، شہری ور، یہ بھی شہری ور چل رہا ہے، ان کا آخری شہری ور ہے. یہ ان کے تین مہینے گرمی کے مہینے. یہ ختم ہوگا تو پھر وہ مہر یعنی غزہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. یہ ان کے بارہ مہینے، جیسے ہمارے بارہ مہینے عیسوی بھی ہیں. اچھا، ہجری مہینے کامن ہیں. ہجری حساب سے وہاں 27 جمادی الثانی کو آپ کی شہادت ہوئی، 27 جمادی الثانی ہجری 116 میں شہادت ہوئی. تو لیکن وہ مہر مہینہ انہیں نے مقرر کیا ہوا ہے مہر ماہ کا دوسرا جمعہ. تو رہبر اس عزاداری میں گئے ہیں، وہاں زیارت کی ہے، اور آپ کا قول جگہ جگہ وہ لکھا ہوا ہے، جس سے اس کی سند پائے تکمیل کو پہنچتی ہے کہ آغا شہاب الدین مرشی نجفی نے جو تصدیق کی کہ اصلی معلوم یعنی معلوم الانصاب میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ انہیں کا ذکر آتا ہے. تو اب ان کو وہاں پہ کیا لکھا ہے، بورڈ لگے ہوئے ہیں دور دور، کربلا ایران 4 کلومیٹر، کربلا ایران 2 کلومیٹر، کربلا ایران اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ بالکل وہ شباہت رکھتا ہے نا وہاں سے واقعہ، اور وہاں عزاداری بھی ویسی ہوتی. اب یہ 100 افراد کے تازہ جنازے 1300 سال سے کیا کہہ رہے ہیں، جب ان کی نصرت کرنے والوں کا یہ عالم ہے، امام نہیں ہے، سلطان علی امام نہیں ہے، معصوم کے بیٹے ہیں مگر امام تو نہیں ہے، اور رسول اللہ کا رسول انہیں کہہ رہے ہیں میرا بیٹا، میرے بیٹے سلطان علی کو وہاں پر بھیجو. تو اب بتائیے ان کا کیا مقام ہوا. ایسے اور بھی ہیں، شہید حسین ابن علی شہید فخر جو کہلاتے ہیں بعد میں عباسیوں کے دور میں، غالباً مامون کے دور میں، ہارون کا آخری دور ہے یا مامون کا دور، وہ کبھی پڑھ دیں گے آپ کے سامنے. ایسے ایک اور بھی ہیں جو شہید ہوئے، لیکن یہ پہلا واقعہ کربلا کے بعد 61 ہجری میں جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد 52-53 سال کے بعد جو 55 سال کے بعد جو واقعہ ہوا سب سے بڑا وہ یہ تھا. یعنی اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیمہ، بھائی اتنا آسان نہیں ہے کہنا، کسی وقت بھی ایسا معرکہ سامنے آ جاتا ہے کہ جب معلوم ہو جائے گا کہ تم کربلا میں ہوتے تو کہاں ہوتے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. آپ سمجھ میں آئی تاریخ کی اہمیت کی تاریخ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا ہے تو نہیں کربلا کا واقعہ تو ہمارے سامنے ہو گیا، چلو بس ٹھیک ہے کہہ دو بھائی یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیمہ، کاش ہم بھی ہوتے تو ہوتے. نہیں، کسی بھی وقت اس سے شباہت رکھنے والا معرکہ پیش آ سکتا ہے، اور انسان کا امتحان ہو جائے گا کس لشکر میں ہوتا، اگر ہوتا تو کہاں ہوتا ہے نا، معلوم ہے نا. چاہیے اب یہ میں نے اس لیے بتایا کہ دیکھیے ہر زمانے میں یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے، ممکن ہے آئندہ بھی پیش آ جائے، ممکن ہے ہمارے آپ کے سامنے آ جائے، ممکن ہے ہمارے بعد والوں کے سامنے آ جائے. میں نے کہا نا آتے رہتے. کتنے ملکوں میں ابھی یہ صورتحال پیش آئی، آئی کہ نہیں آئی؟ تو نکلے کہ نہیں نکلے؟ انصار حسینی کے اس سے شباہت رکھنے والے نکلے کہ نہیں نکلے؟ مدد کرنے والے نکلے کہ نہیں نکلے؟ آج تک لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ انصار اللہ یمن میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ حزب اللہ لڑ رہی ہے کہ نہیں لڑ رہی ہے؟ حشد الشعبی لڑ رہی ہے کہ نہیں لڑ رہی ہے؟ ہے نا، یعنی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کی طاقت ایک ہو جاؤ، ہم حسینی ہیں، اگر کربلا میں ہوتے تو ہم حسین کے لشکر میں ہوتے. صلوات بھیجیے محمد علی. آئیے آج ان ہستیوں کا ذکر کرنے والے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام ہے قاریب ابن عبداللہ ابن اراقت. یہ اراقت کون ہے؟ اچھا، قاریب کے بارے میں بتا دیں گے، امام حسین السلام کے غلام کہلاتے ہیں، قاریب مولا الحسین. زیارت نہائیہ میں جب ان پہ سلام بھیجا، امام نے تو یوں بھیجا، سلام ہو علی قاریب مولا الحسین، قاریب پر سلام ہو جو حسین کا غلام ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے زیارت نہائیہ. اور میں آج زیارت نہائیہ دیکھ رہا تھا، ایک ایک چیز کی تصدیق کر رہا تھا، ناسک و تواریخ میں ہے پوری زیارت نہائیہ، اور ویسے بھی الگ سے بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے، اور اس میں ابن طاؤس نے بھی بحر الانوار بھی نقل کیا، لیکن آج میں خاص طور پہ کتاب خانے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا تاکہ ایک بار اور اپنی آنکھوں سے تصدیق کرتا چلا جاؤں ایک ایک نام کی. تو ان کے نام کے ساتھ ہے، السلام علی قاریب مولا الحسین، حسین کے غلام قاریب پر سلام ہو. زیارت نہائیہ میں ان پر سلام ہے قاریب، یعنی اتنا مستند نام ہے. یہ قاریب ابن عبداللہ ابن اراقت ہیں کون؟ یہ اراقت کون ہے؟ عبداللہ ابن اراقت کون ہے؟ حضور نے جب ہجرت کی ہے نا مکے سے مدینہ، تو غار ثور سے جو رہنما بنے ہیں وہ یہ بنے ہیں، عبداللہ ابن اراقت، اپنے والد کا، یہ تو چھوٹے سے اراقت. یہ ساتھ انہیں یعنی غیر معروف راستوں کے جاننے والے تھے نا، عام راستے سے ہٹ کے چل رہے تھے نا، آپ کو معلوم ہے نا کہ مکے والے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ کہیں پکڑ لیں کہیں پکڑ لیں، اس لیے راستے بدل بدل کے جاتے، تو یہ سارے راستوں سے واقف تھے. یہ راستے بدل بدل کے غیر معروف راستوں سے انہیں یثرب پہنچایا تھا، اسی لیے 5 دن لگے، جو 2 دن کا راستہ 3 دن کا راستہ تھا اس میں ممکن ہے اس سے بھی زیادہ لگے ہوں، کافی دن کا سفر کر کے طے کر کے وہاں پہنچے تھے. یہ ان کا منصب یہ کہ یہ رہنما تھے، یعنی وہ راستوں کے رہنما، کہ وہ غیر معروف راستوں سے لے جانے کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا کہ یہ راستوں سے واقف تھے، ان کے ساتھ لے جایا جائے. ان کے بیٹے عبداللہ، اراقت کے بیٹے عبداللہ. اچھا، اب آئیے آپ کو اب سرے ملاتے ہیں. عبداللہ حضور کے بعد مولا کائنات کے پاس آ گئے، غلام تھے نا، چھوڑتے نہیں تھے، اہل بیت کے غلام کہاں چھوڑ کے جائیں گے، وہیں رہیں گے. اچھا، ادھر جناب ام رباب سلام اللہ علیہا جناب سید الشہداء کے عقد میں آئیں تو ان کے ساتھ ایک کنیز آئی فقیحہ نامی ایک کنیز آئی, اور ادھر سے جناب مولا کائنات کے بعد جناب عبداللہ جو تھے عبداللہ ابن عرقیت یہ امام حسن کے پاس, اور امام حسن کے بعد امام حسین کے بعد. تو امام حسین علیہ السلام نے اس فقیحہ کنیز سے عبداللہ کا عقد کر دیا, یعنی عبداللہ کے عقد میں دے دیا فقیحہ کنیز کو, وہ بھی غلام اور یہ کنیز جناب عمر رباب کی خدمت گزار تھی, ان کے عقد میں دیا. تو ان کے نتیجے میں یہ وجود میں آئے قارب, یہ جوان ہے کربلا میں, قارب ابن عبداللہ ابن عرقیت. اب دیکھیں کہ ائمہ طاہرین کی بھی حکمت عملی ہے نا, مشیت الہی کے تحت سارے کام ہو رہے ہیں. تو والد کا انتقال ہو گیا پہلے, مولا کائنات کے بھی صحابی تھے, امام حسن علیہ السلام کے صحابی تھے, مدینہ میں انتقال ہو گیا. تو جب یہ کربلا قافلہ روانہ ہوا تو اپنی والدہ کے ساتھ یعنی جناب فقیحہ کے ساتھ یہ قارب ابن عبداللہ کربلا تشریف لائے, اپنی والدہ کے ساتھ ہے, مدینہ سے ساتھ ہے, اور وہاں والدہ نے حکم دیا کہ اب اپنی جان قربان کرو, اور یہ انہیں اپنی جان قربان کی جناب سید الشہداء پر, اپنی جان کو قربان کر دی. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آئیے اس کے بعد ایک اور اہم نام ہے, اب وہ جو میں نے بات کی نا اس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. یہ ذرا سے اس میں وقت لیں گے آپ کا, ایک ترتیب سے چلیں. نعیم ابن اجلان ابن نعمان انصاری زرقی خزرجی, یعنی بنی اوس و خزرج جو تھے نا, دو قبیلے بنی خزرج کے, اس کی ایک شاخ بنی زرق, اس لیے زرقی کہلائے, اور انصاری کیونکہ مدینے میں انصار میں شامل تھے مدد کرنے والوں میں, تو اس لیے انصاری. نعیم ابن اجلان ابن نعمان, ان کے جو والد ہیں وہ مولا کے انصار میں تھے, چاہنے والوں میں ہمیشہ سے انصار میں رہے. نعیم کے دو بھائی اور ہیں, ایک کا نام ہے نعمان ابن اجلان ابن نعمان, یعنی اجلان نے اپنے ایک بیٹے کا نام نعیم رکھا, ایک کا اپنے باپ کے نام پہ نعمان رکھا, ایک کا نام نظر رکھا. نعیم نعمان اور نظر, نعمان بڑا ہے, نظر اس کے بعد اور نعیم اس کے بعد, نعیم سب سے چھوٹے ہیں. نعیم ابن اجلان, یہ نعمان جو تھا اس نے شاعر بھی تھا, صفین میں بڑی بہادری دکھائی, اشعار وغیرہ بھی کہے, سپاہیوں کا جوش بھی بڑھا, تو مولا نے اس کو بحرین کی امارت دے دی, ولایت جس کو کہتے ہیں نا ولایت, کہ بحرین کا والی بنا لیا. لیکن جب یہ والی بنا تو اس نے خیانت کرنا شروع کر دی بیت المال میں. ہوتا ہے نا پہلے لوگ ایماندار ہوتے ہیں, مال سامنے آ جاتا ہے تو بے ایمان ہو جاتے ہیں, یعنی جب تک مال نہیں ہے جب تک ایمان سلامت ہے, جو ہی مال سامنے آیا ایمان رخصت ہو گیا, فارغ ہو گیا ایمان, ہے نا. تو بھائی یہ اس کے ساتھ ہوا, نعمان ابن اجلان جو تھا اس نے خیانت کی, مولا کو خبر مل گئی, اپنے قوم قبیلے والوں کے خوب بیت المال سے مدد کرتا تھا اور اپنا کمیشن بھی رکھ لیتا تھا. بھائی چلو قوم قبیلے کی مدد کرنا کوئی عیب تھوڑی ہے, پہلے صلہ رحمی ہوتا بھی, پہلے اپنے ان کو دینا ہے, لیکن اپنے مال سے دو نا, بیت المال تو امانت ہے نا آپ کے پاس, بیت المال تو امانت ہے مسلمین کی, لہٰذا بیت المال کو اس نے. اب امام نے اس کو پرسش کی سے بلایا, سرزنش کے لیے بلایا کہ تو آ جاؤ میرے پاس ہی دیں. تو یہ بجائے وہاں جانے کی اپنی غلطی تسلیم کرنے کی, یہ شام بھاگ گیا, یہ ایک داغ لگ گیا اس خاندان پہ نا, یہ داغ لگ گیا. تو نعیم چھوٹے تھے, انہیں بڑا احساس تھا, اس شرمندگی تھی, تو یہ بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے کوفے میں کہ میرے بھائی نے خیانت کی, وہ بھی علی کے ساتھ خیانت کی. شرمندگی تو ہوتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے, یعنی یہ بالکل اپنے بھائیوں سے بالکل مختلف تھے نعیم ابن اجلان. تو یہ اسی شرمندگی میں دن گزار رہے تھے کہ کیا ہوا, یہ داغ لگ گیا میرے خاندان پہ, میرے بھائی نے ایسی خیانت کی. کہ ہوتا ہے نا کہ انسان خاندان میں ایک آدمی غلط کام کر دے بیچارے دوسرے خامہ خامی بیچارے شرمندہ ہو رہے تھے. آپ جانتے ہیں معاشرے میں ہمارے جو ہوتا ہے, حالانکہ دوسروں کا تو بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا, لیکن معاشرہ ہے ہمارا. جب یہ واقعہ کربلا ہوا, جناب مسلم بن عقیل کی بیعت ہوئی, تو پھر نعیم ابن اجلان کو موقع ملا, کہتے ہیں کہ آج میں اپنے اوپر لگے ہوئے سارے داغوں کو دھو دوں گا, جو میرے خاندان پہ داغ لگے ہیں وہ سارے دھو دوں گا. اور اس سے پہلے کہ راستے کوفے کے بند ہوتے ہیں, آپ کوفے سے نکلے سیدھے امام کی خدمت میں پہنچ گئے, امام کی خدمت میں حاضر ہو کے مولا میں آ گیا. مولا جانتے تھے کہ ان کا نام شہدا کی فہرست میں ہے, لہٰذا وہ ظہر سے پہلے جو جنگ ہوئی اس میں دلیرانہ جنگ کی, جنگ کرتے ہوئے درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے. اور یہی تھا کہ خوش تھے کہ میرے خاندان پر جو داغ لگا تھا اس داغ کو میں نے اپنے خون سے دھو دیا, میں نے اپنے خون سے دھو دیا, فرزند رسول آپ مجھ سے راضی ہو گئے. اور فرزند رسول نے سینے سے لگائے تھے ان کو زخمی حالت میں کہ میں بھی راضی ہوں, میرا رب بھی راضی ہے. تو یہ نعیم ابن اجلان انصاری تھے جنہوں نے اس خاندان پر لگے ہوئے داغ کو اپنے دھویا کربلا میں. یعنی کربلا ایسا بھی ہے کہ جو نامعلوم کب سے ساتھ تھے, بھی ذکر کروں گا, کب سے ساتھ تھے بعد میں چھوڑ کے بھاگ گئے, کچھ ایسے تو جو ساتھ نہیں تھے آئے اور کربلا میں آ کر وہ امر ہو گئے, ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. اب اس کے بعد ایک غلام کا ذکر ہے, واضح نام واضح ترک غلام ہے. اور یہ ہر سے سلمانی ایک شخصیت ہیں, ان کے یہ غلام ہیں. کہیں دوئلی لکھا ہے اور کہیں دہلمی لکھا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واضح جو ترک غلام ہے یہ وہ اسلم ابن عمرو, جن کا ذکر میں پہلے اشرے میں کر چکا ہوں پرانے اشرے میں, یعنی پہلے جو اشرہ پڑھا تھا 2 سال پہلے اس میں کر چکا ہوں. اسلم ابن عمرو ترکی کا نا اسی کا ہی دوسرا نام ہے, لیکن بہرحال کیونکہ نام ہے الگ تو مجھے ذکر تو کرنا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ بھی واقعہ بہت عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے. واضح ترکی تو یہ ہرس سلمانی کے غلام تھے. ہرس سلمانی کا بیٹا زیاد, جو معذرت جنادہ ابن ہرس سلمانی کے ساتھ ہی آئے, اس کے بیٹے جس کے غلام تھے اس کے بیٹے کے ساتھ ہی کربلا پہنچ گئے. کربلا پہنچے, للکارا, حملہ کیا, لڑتے لڑتے اب زخموں سے چور ہو کر گرے تو خیموں کے اوپر کی آواز دی کہ میری مدد کرو. تو انہیں توقع نہیں تھی, یہ سمجھے تھے کہ بھئی انصار حسینی میں سے کوئی آئے گا میری مدد کے لیے. انہیں یہ امید نہیں تھی کہ حسین خود آئیں گے. اور یاد رکھیے جناب سید الشہدا ہر ایک کے لاشے پہ نہیں گئے, لیکن غلام جب بھی کوئی زخمی ہو کر گرا سید الشہدا اس کے سرحانے پہنچے. جتنے بھی غلام, یعنی یا علی اکبر کے لاشے پہ گئے, جناب عباس کے لاشے پہ گئے, جناب قاسم کے, جناب عنمود, خاص خاص لوگ ہیں یا جو ساتھ ہیں, کیونکہ ساتھ ہی جانے بھی نہیں دیتے تھے نا ہر ایک کے لاشے پہ. ہاں اٹھا کے لائیں سب کا لاشا, یا گئے ہیں لاشے پہ تو یہ کیفیت نہیں ہے, لیکن غلاموں کے پاس جب جاتے تھے وہ کیفیت الگ ہوتی. اور یہاں بھی یہ ہوا کہ جب غلام کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا اور اس غلام کے رخساروں پہ اپنے رخسار رکھ دیے حسین, اب جب اس نے آنکھ کھولی تو حیران ہو گیا, دیکھا کہ حسین کے آنکھوں سے اشک آنسو بہ رہے ہیں باقاعدہ اس کے رخساروں پہ گر رہے ہیں. تو اس پر اس نے جملہ کہا کہ کون ہے مجھ جیسا, زخم بھول گیا, تکلیف بھول گیا, کہتا ہے کون ہے مجھ جیسا کہ جس کے رخساروں پر حسین کے رخسار, کون ہے مجھ جیسا دنیا میں ہے کوئی کہ جس کے رخساروں پر حسین کا رخسار, اور میرا مولا حسین اس کے آنسو میرے رخساروں پر بہ رہے ہیں. یعنی یہ کہتا تھا کس کو ایسا اعزاز ملے گا, کہاں موت کا خوف, کیسی تکلیف زخموں کی, کچھ نہیں. کہ میرا مولا میرے سرحانے آئے, میرے مولا نے میرا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا ہے, کون ہے مجھ جیسا غلام دنیا میں, کوئی ہے باعزت, کوئی ہے کسی کو شرف ایسا. تو حسین جانتے تھے کہ قیامت تک ان غلاموں پہ بھی فخر کرے گی دنیا جو غلام مجھ پر جان نچھاور کر رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب آئیے ایک بد نصیب کا بھی ذکر کر دوں, ہرثمہ ابن سلیم. یہ بد نصیب اس لشکر میں, ابن زیاد کے لشکر میں, عمر سعد کے لشکر میں, انہی کے ساتھ ہے, انہی کا آدمی ہے, لیکن احترام جانتا ہے, مقام جانتا ہے امام حسین کا. اس کو بھی یہ تھا کہ جنگ ونگ کہاں ہوگی, لیکن جب جنگ کا ہوا تو اس نے چھوڑ دیا ابن زیاد کے لشکر کو, کہ میں تو نہیں قتل حسین میں تو میں شریک نہیں ہوں گا. یہ جناب گھوڑا دوڑایا, امام کی خدمت میں پہنچ گیا, تو امام بیٹھے تھے مسند لگائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, انصار کے ساتھ, آ کے سلام کیا, کہ مولا میں تو ظاہر ان کے ساتھ تھا لیکن مجھے تھوڑی معلوم تھا کہ آپ سے لڑیں گے, میں تو آپ کے خلاف جنگ نہیں لڑوں گا. تو امام نے کہا پھر کیا کرے گا, میرے ساتھ لڑے گا, میرا ساتھی بن کے لڑے گا یا میرے خلاف لڑے گا؟ کہتے نہیں, نہ میں آپ کے خلاف لڑوں گا نہ میں آپ کے ساتھ لڑوں گا, میں آپ کا ساتھی بھی نہیں بنوں گا. امام نے کہا کیوں؟ کہا مولا میرا خاندان, میرے بھائی بچے کوفے میں, یہ یرغمال بنا لے گا میرے بچوں کو, میرے بچوں کو قتل کر دیا گا. میں آپ کے خلاف تو جنگ نہیں کروں گا لیکن میں آپ کا ساتھ بھی نہیں دوں گا, سیدھی بات یہ. تو امام نے اس کو بھی یہی جملہ کہا, ہر سمے ابن سلیم کو, پھر اتنی دور چلا جا, اتنی دور چلا جا کہ تجھے تیرے کانوں میں میری آواز نہیں آنی چاہیے, اتنی دور یہاں سے چلا جا, کیونکہ اگر میری آواز تیرے کانوں میں پہنچ گئی اور تو نے میرا ساتھ نہ دیا تو تجھ پر جہنم واجب ہو جائے. بلکہ یوں فرمایا تھا کہ جس کے کانوں میں میری آواز گئی اور اس نے میرا ساتھ نہ دیا تو اس پہ جہنم, آتش جہنم اللہ لازم کر دے گا, واجب ہو جائے گا, جہنم میں جائے گا, اس لیے ہمیں نکل جا کہیں بھی. تو ایسے بھی لوگ تھے بد نصیب, اب بعد میں ساری زندگی روتے رہے. جب انصار حسینی کا مقام سامنے آیا کہ انصار حسینی کو کیا عزت ملی, پورے مہاجر کو عزت مل گئی تھی, 2 سال بعد 3 سال بعد ہی سارا معاملہ یعنی لوگوں میں تو پہنچ گئی تھی, بے شک بنی امیہ کی حکومت رہی لیکن عوام الناس میں تو بات عام ہو گئی تھی نا, مثالیں دی جاتی تھی انصار حسینی کی. میں پہلے کہیں پڑھ چکا ہوں کہ مصعب ابن زبیر, جب محاسب خود بھی ظالم تھا, اس نے قتل کیا ہے نا جناب امیر مختار کو, اسی کیا تو شہید ہوئے تھے جناب امیر مختار. لیکن جب اس کا آخری وقت آیا اور یہ جب یہ گھرا ہے کس کے ہاتھوں میں, جناب عبد الملک ابن مروان کے لشکر کے ہاتھوں میں جب یہ گھرا ہے, اس سے بھی کوفہ لے لیا گیا تھا, تو اس نے جب گھر گیا تو لڑا, بہادر تو تھا نا بھائی, ظاہر ہے حضرت زبیر کی اولاد تھے تو بہادر تو تھے, لڑنے میں تو ماہر تھے. مصعب ابن زبیر بہت جنگجو تھا, تو اس نے اپنے ساتھی جو 2-4 تھے ان سے کہا کہ مجھے حسین کی لڑائی کا حال بیان کرو میرے سامنے تاکہ مجھ میں جوش پیدا ہو اور قتل ہونے میں آسانی ہو جائے. یعنی مرنے میں وہ یعنی دشمن جو تھے وہ بھی جانتے تھے، دشمن بھی کہ اگر جوش چاہیے تو شہادت حسین بیان کرو، واقعات کربلا بیان کرو. اس نے چلا کر کہا تھا کوئی ہے جس نے واقع کربلا دیکھا ہے؟ واقع کربلا میں حسین کی جنگ ہے، حسین کی جنگ بیان کرو. اب اس کے ایک ساتھی نے مار کے کربلا بیان کرنا شروع کیا، لڑتے لڑتے پھر اس نے جان دے دی. اب آج تک وہی ہے نا کہ کتنی مخالفت کر لیں، وہ ہیں دو چار مولوی، ان کے مخصوص نام رکھے ہوئے پاکستان میں. میں حیران ہو گیا، اسلام آباد میں دھرنے پہ کھڑا ہوا کربلا کی مثالیں دے رہے. بدبخت، ساری زندگی تیری جلوس روکتے ہوئے گزر گئی کربلا کے، ساری زندگی تو کربلا والوں کے خلاف لڑتا رہا، ساری زندگی تیرے بھائی بند جو تھے سگے بھائی بھی وہ بھی ملوث رہے ہمارے قتل عام میں، ڈی آئی خان میں ہیں، اور تجھے وہاں اسلام آباد میں کربلا یاد آ رہی ہے؟ بہت بے غیرت لوگ ہو تم. جب اپنا وقت آ جائے تو تمہیں فوراً امام حسین بھی یاد آ جاتے ہیں، کربلا بھی یاد آتی ہے. پوری زندگی اس چکر میں لگے ہوئے ہو کہ ذکر حسین روکو، جلوس روکو. معلوم ہو گیا نا کہ کربلا کیسی چیز ہے. میں نے مثال دے دی نا آپ کو، مصعب ابن زبیر کی مثال دے دی، اور یہ دوسری مثال آپ کو ابھی دے دی آج کے زمانے میں، تاکہ بالکل آپ کے سامنے دونوں واقعات آ جائیں گے. ہر زمانے میں ایسا ہوگا، جب ضرورت پڑے گی تو بدبخت ترین انسان بھی کربلا ہی کو یاد کرے گا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو یہ ایسے لوگ، اس طرح کے لوگ، وہ مصعب بن زبیر یاد کرتا تھا کربلا. کیوں؟ ایسے انصار کسی کو ملے ہی نہیں، ایسے انصار کسی کے پاس نہیں. پھر اس کے بعد ایک ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا صرف ایک جگہ ذکر آیا مگر کوئی سند نہیں ہے تنقیح المقال میں، کہ مؤلف نے لکھا ہے ان کا نام، واقعہ بھی لکھا ہے، مگر ان کے لیے کوئی سند ہمارے پاس ان کے پاس ہی موجود نہیں، انہیں بھی کوئی سند نہیں دی، میں واقعہ لکھ دیا. اب کیونکہ واقعہ ہے تو ممکن ہے بھائی ہوا ہو، تو میں کیوں ان کا نام رہن دوں، بھائی ان کا نام بھی آ جانا چاہیے. ہف ہاف ہف ہاف ہے فے ہے الف ہے ہف ہاف ابن مہندر یا مہنی مہندر، یہ نون پر تشدید ہے یا ہے پر تشدید ہے، یہ تلفظ کرنا میرے لیے ذرا سا مشکل ہے، مہنت یا مہنت. ہف ہاف ابن مہن، ان کا واقعہ کیا، یہ بصرے کے ہیں، ان کے نام کے ساتھ آتا ہے بصری. یہ پہنچے دیر، جو واقعہ لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، میں نے آج کا پہلے بتا دیا کہ تنقیل مقال کے سوا کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، تنقیل مقال میں بھی حوالے نہیں دیے ہوئے نا. ایک ہوتی ہے سند، یہ میں اسناد کی بات کیوں کرتا ہوں بار بار، ایک ہوتی ہے سند کہ تنقیل مقال میں لکھا ہے تو کہاں سے لکھا، اس نے کہاں سے لکھا، اس نے کہا. اسی کو علم رجال کہتے ہیں، علم رجال جس میں کسی حدیث کا، کسی واقعے کا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیسی ہے، مستند ہے، حسن ہے، احسن ہے، مرسل ہے، کیا ہے، ہے نا، خبر واحد ہے، کیا ہے یہ. تو اب یہ ساری بہت ساری اس کے تقریباً 40 قسمیں بن جاتی ہیں، ویسے تو مشہور تو 10-12 ہی ہیں، لیکن اور بھی جائیں تو پھر 40 کے قریب اس کی قسمیں بن جاتی ہیں. اس کے لیے علم رجال پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے عرض کر دیا آپ سے کہ تنقیح المقال میں تو ہے لیکن تنقیح المقال میں باقی حوالے نہیں دیے ہوئے. ہوتا ہے نا بھائی، ہم جیسے پڑھ رہے ہیں، بھائی میں نے پڑھا نقن صاحب کی کتاب میں، نقن صاحب نے حوالہ دے دیا لحوف کا، لحوف میں حوالہ تنقیح المقال کا، تنقیح المقال میں حوالہ اور کسی کا، اس میں حوالہ اور حوالے سلسلہ مل رہا ہے نا. جیسے بحر الانوار میں اگر کوئی حدیث ہے تو انہوں نے پورے حوالے لکھے ہیں نا بھائی، یہ حوالے، اور جہاں منقطع ہیں وہاں منقطع لکھ دیا کہ بھائی یہاں تک جانے کے بعد راوی منقطع ہو گیا، سلسلہ منقطع حدیث کا. یعنی 10 راوی تک تو ٹھیک جا رہا ہے، اس کے بعد منقطع ہو گیا یا مرسل ہو گیا، بیچ میں ایک راوی غائب ہو گیا، دو راوی غائب ہو گئے، ایک زمانہ غائب ہو گیا. تو یہ کیا ہوتا ہے، ان کی زنت ضعیف کہلاتی ہے، یہ ضعیف ایک حدیث کی قسم ہے ضعیف. مستند کون سی ہوتی ہیں، جن کا کوئی سلسلہ روایت ٹوٹا نہ ہو کہیں بھی، اور سب ثقہ بھی ہوں، یعنی جتنے بھی راوی ہیں ان میں کوئی کسی پر جھوٹ کا گمان نہ ہو، تو وہ ثقہ کہلاتا ہے. راوی تو ہوتے ہیں سب، ممکن ہے سلسلہ بھی سیدھا ہو لیکن ممکن ہے اس میں کوئی ثقہ نہ ہو، یعنی سچا نہ ہو، ایسا بھی ہوتا ہے نا. اب یہ ہے تو مشکل مجلس کے لیے باتیں، لیکن اس لیے کانوں میں آپ کے ڈالتا چلا جاتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کام آ جاتی ہیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ان کا واقعہ جو درج کیا گیا ہے، اسی کو پھر استاد علی اصغر ناظم زادے نے بھی نقل کر دیا اپنی کتاب اصحاب حسین میں، تو ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اور انہوں نے تنقیح المقال سے نقل کیا، لیکن یہ بتا دیا کہ تنقیح المقال سے پیچھے اس کا کوئی حوالہ نہیں مل رہا. واقعہ لکھا ہے کہ حفاف بصرے کے تھے، مگر یہ جب پہنچے تو دیر ہو گئی، خیموں کو لوٹا جا رہا تھا، خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، تو یہ بڑے پریشان ہوئے، ان کی لوٹ مار مچ ہوئی، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں فوری. انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے، حسین کہاں ہے، حسین ابن علی کا لشکر کون سا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں وہاں سے آئے ہوں، حفاف میرا نام ہے، بصرے سے آئے ہوں. ان کو تو معلوم ہی تھا کہ اتنے سے 70-72 ہوں گے امام حسین، وہ سمجھے تو کوئی لشکر ہوگا بڑا. انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں سے آئے. میں کہا کہ بھائی وہ تو حسین تو شہید کر دیے گئے، یہ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے تمہارے سامنے، حسین کے خیموں کو ہی لوٹا جا رہا ہے. بس ان کی جو ہے نا حالت متغیر ہو گئی. دیکھا انہیں ضرور انہیں دیکھا اس میں لوٹ مار میں کہ بیویاں نکل رہی ہیں جا رہی ہیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے. تو یہ پھر جواب دے گیا ان کی ہمت حوصلہ بس انہیں شمشیر کو بے نیام کے ٹوٹ پڑے عمر سعد کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا حملہ کر دیا. لڑتے رہے ظاہر ہے کہ کہاں تک لڑتے بیچارے لڑتے بس انہیں وہ آخری شہید جو ان کو کہا تھا حالانکہ میں آخری شہید کا ذکر کر چکا آپ کے سامنے سوار منعم ابن سوار کا یہ سوار ابن منعم کا آپ کے سامنے ذکر کر چکا لیکن کیونکہ ان کا بھی ذکر ہے کہیں تو میں نے کہا یہ مکمل ہو جائے کہیں کوئی لے کر آ جائے کہ نہیں حفاف ہیں آخری شہید تو میں ان کا حفاف کا ذکر بھی کر دوں. یہ وہاں پر ظاہر ہے کہ پورے لشکر کا کہاں مقابلہ کرتے شہید ہو گئے لیکن یہ ان کا ہے کہ شام غریبہ میں انہیں اپنی جان دی ہے. اس کے بعد آج کے آخری جس کا ذکر مختصر سا کروں ان کا ذکر ہی مختصر ہے تو میں بھی مختصر کروں گا مجمع ابن سعید. یہ مجمع ابن زیاد ابن سعیدی یہ مجمع ابن زیاد جو تھے یہ اس مجمع سے الگ ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. یہ ان سے بالکل الگ ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ کوفے میں بیچارے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے کوئی ان کو ساتھ دینے والا نہیں تھا. یہ کس جگہ سے ساتھ ہوئی یہ بھی نہیں معلوم لیکن تھے بڑے دلیر امام کی خدمت میں آئے ہیں. اور کہیں لکھا ہے کہ جاہنی ان کے نام کے جاہنی وہ جو میں ایک عقبہ ابن اسلت کا واقعہ پڑھ چکا نا ایک بستی تھی مدینے کے اطراف میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا جاہنیا اس بستی کا نام تھا مدینے کے ساتھ. یہ وہاں کے رہنے والے تھے جس کے ایک شہید کا میں پہلے ذکر کر چکا. یہ مکے سے مدینے سے امام کے ساتھ آئے بعض لوگ کہتے ہیں. منزل زبالہ میں ان کا ذکر ملتا ہے. منزل زبالہ کون سی ہے کربلا سے پہلے کافی پہلے منزل زبالہ وہ منزل ہے جہاں امام کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی اور جناب ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام نے سب کو اجازت دے دی کہ جس کو جانا ہے چلے جاؤ دیکھو مسلم اور ہانی شہید ہو گئے کوفے نے بے وفائی کی دغا کی اب میں جہاں جا رہا ہوں سوچ لو کہ وہاں کیا ہوگا چلے جاؤ. تو بہت سے لوگ چلے گئے ان سے بھی کہا تو آپ بھی چلے جائیے یہ نہیں گئے. مجمع ابن زیاد یہ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا میں تو آپ کے ساتھ آخر وقت تک کا میں نے عہد و پیمان کیا ہے میں واپس نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. لڑے ظہر کے وقت نکلے میدان میں اپنے گھوڑے پر سوار جو نکلتا تھا یہ اس کو بارے غزوات میں حصہ لیے ہوئے تھے گرا دیتے تھے گھوڑے سے زخمی کر کے. تو پھر یہ ہوا کہ سات آٹھ آدمیوں نے مل کر ان پہ حملہ کیا پھر بھی یہ زہر نہیں ہوتے تھے دلیر بہت تھے شمشیر زن تھے. تو پھر کیا کیا انہوں نے ترکیب کہ ان پر حملہ نہیں کیا ان کے گھوڑے پہ حملہ کر دیا پے کر دیا گھوڑے کو یعنی اس کے پیر کاٹ ڈالے تو گر پڑے گھوڑا گر پڑا. یہ بھی جب یہ گر پڑے تو وہ سوار تھے چھ اور یہ پیادہ تھے لہٰذا پھر نیزوں سے ان کو مارا گیا نیزوں سے. یہ بھی وہ شہید ان کا میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ ان کا نام بھی آئے زیادہ ذکر بس جتنا ہے میں نے اتنا کر دیا واللہ اعلم بالصواب. اس سے زیادہ کہیں اور کتابیں میں تو مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے جتنے دو چار کتابیں دیکھیں ان میں بس اتنا ہی ان کا ذکر ملا ہے کہ لیکن کیونکہ شہدا میں نام ہے نا اور ہمارا آپ سے وعدہ کیا ہے کہ تمام شہدا کا ذکر کرنا ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اب جو مجلس ہوگی ہماری آخری اس میں جو باقی افراد بچے ہیں ان سب کا ذکر کر دیں گے زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ سارا ایک باب مکمل ہو جائے گا. خشک و تری سے الگ ہٹ کے ایک چیز مکمل ہو جائے گی آپ کے سامنے ایک بات مکمل طور پہ. تو یہ اصحاب حسینی کس کس طرح سے جانے دے رہے تھے گریا کرتے تھے امام کے لیے اور گریا کرتے کرتے اپنی جانیں قربان کر دیتے. آپ نے اس غلام کا حال دیکھا اس غلام کو اپنے زخموں کی پرواہ تھوڑی ہے اس سے پہلے تھی آواز دے رہا تھا میری مدد کرو ساتھیوں امام پہلے پہنچ گئے. اب مجھے بتائیے کہ جناب سید الشہداء ایسے انصار کو یاد نہ کریں تو کیا ہو. اب اگر چھٹا امام اور امام سے لوگ کہیں کہ ایک لاکھ تلواریں آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں آپ قیام کیوں نہیں کرتے. تو ہم نے کہا کتنی بتا رہے ہیں ایک لاکھ. اچھا یہ تندور جل رہا ہے اس میں جا کے بیٹھ جا. اس نے دیکھا آگ یہ کہنا مولا اس میں تو آگ لگی ہوئی ہے. خاموش ہو گئے. ہارون مکی آگے بڑھا مولا میں بیٹھ جاؤں کہ تو بیٹھ جا وہ بیٹھ گیا. امام نے اسے پلٹ کر پوچھا ایسے کتنے. سبحان اللہ کہتا ہے مولا ایسا ایک بھی نہیں ہے. تم بھیڑوں کا گلہ جا رہا تھا کہ اگر اتنے بھی ہوتے نا بھیڑوں کے گلے کے برابر میرے پاس ایسے تو میں قیام کرتا جنگ کرتا. جب گنا گیا تو ان بھیڑوں کی تعداد تھی 40. کتنی تھی یعنی دعوے دار تھے 1,00,000 اور 40 نہیں تھے امام کے پاس ایسے جو امام کے کہنے پہ آگ میں کود جاتے. کہ جانتا ہے میرے جد کو کیسے صحابی ملے تھے حسین کو ایسے صحابی ملے تھے جو حسین حکم کرتا تو وہ اپنے گلے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتے. یہ مبالغہ نہیں ہے. جب انصار حسین یہ کہہ رہے تو انہیں میدان میں کر کے بتایا کیا یہ اپنا گلا کاٹنے کے برابر نہیں کہ ظہر کی نماز ان کا امام ادا کر رہا اور وہ سامنے کھڑے ہو جائیں اور تیروں پہ تیر لے رہے ہیں اپنے جسم پہ تیر لے رہے ہیں ساری تیر اپنے جسموں پہ لے رہے ہیں. یہ تھے وہ انصار کہ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں تو حسین اپنے ایک ایک ناصر کو آواز دیتا تھا کہ میرے شیروں, میرے جانساروں, مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. علی اکبر کا لاشا اتنا آسان تو نہیں اٹھانا. کیوں بھائی؟ شبیہ پیغمبر ہے, پورا مدینہ جانتا تھا. حضور صحابہ کرام جوانوں سے کہتے تھے مدینہ کے کہ اگر رسول کی زیارت کا شوق ہے تو حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرو. اتنا حسین تھا علی اکبر کہ جب مدینہ میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے, مجھے ڈر ہے میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. اتنا حسین ہے علی اکبر. جب نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے, رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا, تو اہل بیت علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. اور شاید اسی لیے کربلا لے کر آئے تھے حسین کہ دیکھو میرا مقابلہ کن لوگوں سے ہے کہ انہوں نے میرا نہ صحیح شبیہ پیغمبر کا تو احترام کیا ہوتا. علی اکبر پہ وار کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے اللہ کا رسول ہوتا تو یہ اس پر بھی وار کر دیتے. سب جانتے تھے, وہ لشکر بھی جانتا تھا کہ حسین کا ایک بیٹا شبیہ پیغمبر ہے. جانتے تھے سب کہ ہمارے رسول کی شبیہ ہے حسین کا ایک بیٹا. اسی لیے رخصت پہ بس دو ہی رخصتیں ہیں, یا علی اکبر کی رخصت ہے یا حسین کی رخصت. علی اکبر کی رخصت پہ یہ عالم تھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا, اٹھتا تھا گر جاتا تھا. حمید بن مسلم نے خود نقل کیا کہ جب میں قریب گیا احوال جاننے کے لیے تو میں نے کیا دیکھا کہ جوان کڑیل جوان نکلنے کی کوشش کرتا ہے, بیبیاں واپس کھینچ لیتی. یہ علی اکبر. کبھی پھوپھی واپس کھینچ دیتی ہے, میرے لال ایک بار اور مجھے صدقہ ہو جانے دے. کبھی ماں واپس کھینچ لیتی ہے, ایک بار اور رخ زیبا کی زیارت کر دو. مجھے یقین ہے کہ کبھی کوئی بچی قدموں سے لپٹ جاتی ہوگی, بھیا نہ جاؤ, جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا. بالآخر کسی طرح علی اکبر نکلے اور حسین حسرت سے اپنے جوان کو دیکھ رہے ہیں, باغ تھامے کھڑے ہیں, اور کہا بیٹا سوار ہو جاؤ, جاؤ بس تھوڑی دیر میں ہم بھی آنے والے ہیں. علی اکبر کو روانہ کیا عزاداران حسین. علی اکبر تھوڑی دور گئے تھے, احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. میں اتر آئے گھوڑے سے, واپس مڑے, بابا کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے, اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا, میں کیسے میدان میں جاؤں گا. بس علی اکبر سے کی زبان سے جملے سنے حسین نے اپنے کلیجے سے لگا لیا, میرے لال تیرا کوئی دج جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو سمجھ سکتا تھا میری کیفیت کو. اچھا میرے لال جا, لیکن جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر اپنے بابا کو دیکھتا جا. ایک وقت آیا تھا آزاداروں جب حسین کبھی دائیں طرف میدان میں دوڑتے تھے کبھی بائیں طرف دوڑتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ جس جس طرف علی اکبر حملہ کرتے ہوئے جاتے تھے حسین اسی سمت میں دوڑتے تھے کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آیا, ہر طرف دوڑ کے دیکھ لیا حسین نے مگر علی اکبر نظر نہ آیا. کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر شام کی سیاہ بدلیوں میں چھپ گیا تھا. حسین آوازیں دے رہے میرے لال علی اکبر کس طرف ہے, میرے لال علی اکبر کہاں ہے, آواز دے اپنے بابا کو. علی اکبر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے بابا کی, لیکن علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی, بابا تیرا علی اکبر مشکل میں آ گیا. بس چاروں طرف سے وار ہو رہے ہیں تیروں کے, تلواروں کے, برچھیوں کے. علی اکبر زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے, گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دیں. عزاداران حسین, ابھی علی اکبر گھوڑے سے گرے نہیں تھے, سنان ابن انس ملعون آگے بڑھا, اس نے پوری برچھی علی اکبر کی پسلیوں میں پہلو میں اتار دی. اور جب واپس اپنی برچھی کو کھینچا تو جوان کی پسلیاں, نیزے کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا. بس عزاداروں اس برچھی کا لگنا تھا علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا, گرتے گرتے آواز دی یا بتاہ علیک منی السلام, اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. حسین کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی, علی اکبر کی آواز ٹکرائی, گر پڑے, بے ساختہ گر پڑے, سنبھلا نہ گیا. آواز دی یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا, اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو. ساری طاقت جمع کی کھڑے ہو گئے, دو چار قدم چلے، جب چلا نہ گیا تو زانوں اور کوہنیوں کا سہارا لے کے، کبھی پنج ہاتھوں کے پنجوں کا سہارا لے کے اپنے آپ کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا، آواز دیتے جاتے ہیں میرے لال علی اکبر آخر تو کس طرف گرا ہے، کچھ تو آواز دے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تیری آواز نے میری بینائی چھین لی میرے لال علی اکبر۔ آخر کسی طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے علی اکبر کے سرحانے پہنچے، دیکھا بھی کچھ جان باقی ہے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پہ رکھ دیے، بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ حسین آیا ہے، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کے رخ انور کی زیارت کی، سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے، علی اکبر فرماتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کر کلیجے میں رہے، بہت اذیت میں ہوں بابا، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ نانا بھی آ گئے ہوں گے، بابا بھی آ گئے ہوں گے، ماں تو پہلے سے موجود ہے، کوئی بعید نہیں۔ حسین نے بابا سے کہا، بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل تھا یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالنا؟ اللہ اکبر کہا، ادھر برچھی کے پھل کو کھینچا، ادھر جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، ادھر علی اکبر کا دم نکل گیا، ساری طاقت جمع کی، حسین نے لاشے کو اٹھا لیا، مگر حسین سے چلا نہ گیا، چلا نہ گیا، پھر لاش کو واپس رکھا، خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کرتے دوڑے قتلگاہ کی طرف، حسین ان بچوں کی مدد سے علی اکبر کے لاش۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بحق سران کربلا خیر سے سب کو ان کے گھروں تک پہنچا دے، جو مریض ہیں خاص طور پہ میرے ہمسائے ضیاء حیدر صاحب اور میرے دوسرے ہمسائے کرار صاحب اور جس کا بھی آپ کا بھی کہیں بھی کوئی مریض ہے، سب کو مریضوں کو مجھے بھی ناچیز کو بھی شامل کر کے دعا کریں، پروردگار بحق بیمار کربلا تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجل عطا فرما، بار الہ تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جائز حاجات کو پورا فرما دیں، جس تازہ امتحان سے مومنین گزر رہے ہیں اس امتحان میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرما، بار الہ ہمیشہ تو مدد کرتا رہا ہے پھر مدد فرما ہم کمزوروں کی، اور یہ دشمن جو سازشیں کر رہا ہے یہ سازشیں واپس اس کی طرف واپس پلٹا دے، ہمیں متحد ہو کر ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ جو عناصر ہماری صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں اگر ہدایت کے قابل ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دے، رہبر معظم انقلاب اور تمام مراجع الزام علماء حق کا سایہ علماء ربانی کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری عجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا، برادر عزیز سید نیاز حسین رضوی آل جاوید زیدی وقار حیدر زیدی ان سب کے مرحومین کے اور اپنے مرحومین اور شہدا کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير بالحمد